بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. سورة سبأ کا درس چل رہا ہے، اور سورة سبأ میں اولاً اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت اور آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانے کو ثابت کیا کہ یہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کے ضمن میں اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اتنے قادر ہے تو ضرور دوبارہ سب کو زندہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد قیامت کے حالات کی کچھ مثالیں، کچھ حصے بیان فرمائے، الگ الگ حصے، الگ الگ، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سناپ شاٹ، ایک حصہ اس کا. اور اگر ہم دیکھتے تو ایک بنیادی مضمون یہ چل رہا ہے کہ قیامت میں کوئی کسی کو کام نہیں آ سکتا ہے. دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کو کام آئے وہ بھی قیامت میں کام نہیں آ سکیں گے، یا جس سے توقع تھی کہ وہ قیامت کے دن کام آئے گا، قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. اسی کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے یا کچھ اور، تو وہ غلط ہے. پھر آگے اسی کے ضمن، اسی کے تحت اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ پورا گفتگو، یہ مکالمہ بیان کیا کہ قیامت کے دن سردار لوگ، اپنے پیچھے جو لوگ چل رہے تھے ان کا مکالمہ ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے دنیا میں، ان پیچھے چلنے والوں سے سرداروں کا درجہ اور بلند ہوتا کہ ان کی جماعت، ان کا فالوئنگ بڑا ہے، اور سرداروں کے پیچھے چلنے سے ان کو فوائد ملتے، ان کی حفاظت ہو جاتی دنیاوی اعتبار سے وغیرہ. لیکن پورے گفتگو بیان فرمائے کہ قیامت کے دن نہ یہ جماعت اس جماعت اس جماعت کو کام آئے گا، نہ وہ ان کو، بلکہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، اور یہ بھی کام نہیں آئے گا، کسی پر بلیم ڈالنے کی شکل بھی نہیں ہوگی. آگے اللہ سبحانہ و تعالی ایک دوسرا مکالمہ اور ایک دوسری گفتگو جو قیامت کے دن ہوگی اس کا بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہوں گے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالی کے مخلوق میں سے وہ جن کو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی وقت عبادت کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے لیکن بعض لوگوں نے ان کی عبادت کی، جیسے عزیر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے لیکن بعض یہودیوں نے ان کی عبادت کی، اسی طرح فرشتے اللہ کے فرما بردار بندے، لیکن مشرکین میں سے بعض لوگوں نے بھی ان کی اطاعت کی، بعض لوگوں نے ان کی عبادت کی، اور ان سب جو یہ کرتے تھے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اس سے ہم، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ فرشتے کو مانتے تھے اللہ کو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک، اس کے ذریعے ہمارا کام بنے گا اللہ کے یہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن دونوں کو جمع کریں گے، جن لوگوں نے عبادت کی اور جس کی انہوں نے عبادت کی وہ بھی ایک طرف. تو یہاں تو مثال ہے فرشتوں کی، کہ فرشتے جن کی عبادت کی گئی ان کو ایک طرف، اور ان کی ہی کے سامنے جن لوگوں نے ان کی عبادت کی. اور قرآن کی دوسری جگہ پر اسی کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جن عیسائی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ان کو کھڑا کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو یہاں فرشتوں کے بارے میں ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. ثم يقول للملائكة، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے، پوچھیں گے فرشتوں کو کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے. اور سوال کا مقصد یہ ہوگا کہ کیا تم لوگوں، تم نے ان کو حکم دیا، کیا تم راضی تھے کہ وہ تمہاری عبادت کرے. تو ظاہر فرشتے تو اس سے تھوڑے راضی تھے نہ انہوں نے حکم دیا، یہ جو ان لوگوں نے اپنا غلط خیال بنا دیا، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان نے ان کو یہ راستہ دکھایا، وہ اس پر چلنے لگے. تو یہ سب راستے جو ہے، اب آدمی سوچے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کامیابی کا راستہ، اور ادھر کسی اور کی عبادت ناکامی کا راستہ، کسی اور کی بات ماننا، کسی اور کو وسیلہ سمجھنا کہ اسی سے اللہ کے یہاں میرا کام بنے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا سے مجھے مدد ملے گی، یا وسیلہ سمجھتے کہ یہ اس شخص کے پاس علم ہے، اس کے پاس میں جا کر بیٹھوں گا تو میں علم سیکھوں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کیا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اس طریقے سے میں اللہ تک پہنچوں گا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ آدمی کسی کو وسیلہ سمجھے کہ اللہ کی بات اب مجھے ماننے کی ضرورت نہیں، اب اسی کو میں راضی کرنے کی کوشش کروں، اسی کی بات مانوں یا اسی کی عبادت کروں تو وہ میرا کام بنا دے گا اللہ کے یہاں، مجھے اب دین اور شریعت کی فکر نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ بھی نفس ہی کا دھوکہ ہے. ہمارے زمانے میں بعض لوگ اسی دھوکے میں پڑتے ہیں، کسی فلا پیر صاحب فلا بزرگ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان سے دعا لیتے رہوں، ان کو راضی کروں تو میرا کام ہو جائے گا، اب اللہ کی فرما برداری اطاعت کی شریعت کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے، تاکہ عمل کرنے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا بوجھ نہ اپنے سر پر پڑے، اور ساتھ ساتھ خوش رہے کہ نہیں مجھے بھی نجات کا راستہ مل گیا، دوسرا راستہ بکڑو سے. تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کہ ہم اللہ کے عبادت، اللہ کی فرما برداری، رسول کو ماننا، رسول کے سامنے جھکنا، یہ تو مشکل راستہ ہے. کسی کو سے اللہ کے ساتھ شریک کر دو اور یہی سمجھتے رہو کہ اس سے ہمارا کام بن جائے گا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تو هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو، اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو خود بلا کر یہ بھی تو کہہ سکتے کہ تم نے غلط کیا، لیکن ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی جن کی انہوں نے عبادت کی، ان لوگوں نے فرشتے کی عبادت کی، فرشتوں کی، تو فرشتوں ہی سے اللہ سبحانہ وتعالی بلوائیں گے کہ ان لوگوں نے غلط کیا. اور دوسری جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وہی ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام ہی سے اللہ سبحانہ وتعالی بلوائیں گے کہ جن لوگوں نے میری عبادت کی انہوں نے غلط کیا, ہاں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. انت قلت للناس, اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا کہ عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی والدہ کو خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, جواب دیں گے, عرض کر ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, یہ جس چیز کا مجھے حق نہیں ہے, جس جو چیز غلط ہی ہے وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو خیر جس کسی کو آدمی یہ اس غلط طریقے سے وسیلہ سمجھے, قیامت کے دن سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ وہ کسی کام کا نہیں. اب آدمی سوچے نا, ہمارے زمانے میں اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے میرا کام ہو جائے گا, جیسے میں نے عرض کیا کام ہو جائے گا, اسے مگر شریعت کے اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں, یا ہمارے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب وہ مشہور ہے کہ حافظ اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے, تو بعض مجھے یاد ہے کہ میں جب اسکول میں تھا تو بعض جب بعض لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حافظ ہے تو دوستی ہو گئی, تو کہتے تھے کہ قیامت کے دن مجھے بھی جنت میں لے جانا. تو قیامت کے دن اصل بنیاد تو اپنے ہی اعمال ہوں گے, گارنٹی تو اسی پر ہے, کوئی کسی اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بھی اسی وقت آدمی جنت میں جا سکے گا جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حقیقتاً وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی گارنٹی ایک ہی چیز ہے, وہ عبادت اور فرما برداری میں, اور کسی نے کہ میں اس کو راضی کروں تو اس سے کام ہو جائے گا. ہاں یہ سب جیسے میں نے عرض کیا مددگار ہے, معین ہے, اپنے بچوں کو حافظ بناؤں کہ انشاءاللہ ان کی سفارش کام آئے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اجازت دیں گے. بزرگوں کی دعا لو, ان کی دعا کی برکت سے مدد ملے گی مجھے دین پر چلنے میں, لیکن اصل جو اپنا کام ہے دین پر چلتے رہیں وہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو یہی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہلوائیں گے کہ ان لوگوں میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. اب یہاں فرشتوں کو بھی یہی کہیں, فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ قولوا سبحانک, سبحانک آپ کی ذات پاک ہے, کوئی آپ کے ساتھ شرک کرے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ انت ولینا من دونہم, فرشتے بہترین جواب دیں گے, انت ولینا من دونہم, آپ ہمارے مولا ہے, ہمارا تعلق تو آپ سے ہے ان سے نہیں. کیا مطلب؟ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے, تو آپ جس چیز سے راضی ہیں اسی سے ہم راضی ہیں, تو آپ شرک سے ناراض ہیں تو ہم کیسے شرک سے راضی ہو سکتے ہیں؟ انت ولینا من دونہم. اور اسی اصول کو اپناؤ جس کسی پھول ابو زو کی دعا سے, تو اس بزرگ کی خواہش کیا ہے کہ آپ اس کے دعا کے ساتھ کے پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہے کہ شریعت کو ایک طرف چھوڑ دو؟ اس حافظ کی کیا خواہش ہے کہ آپ نہیں, ان لوگوں کو آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں کہ شریعت پر چلو, اور اگر ان کی خواہش نہیں ہے تو وہ بھی غلطی ہی پڑے. قولوا سبحانک انت ولینا من دونہم, قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی, جن کی عبادت کی گئی اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے اللہ کے نیک بندے جیسے فرشتے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام, جیسے عزیر علیہ السلام, تو ان نیک بندوں کو تو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا, لیکن ان کی زبانوں سے کہلوایا جائے گا کہ یہ لوگ غلطی پر تھے, ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے تو ان کو کہا کہ آپ کی بات مانو. اور دوسرے قسم کے معبود جو اللہ کے نیک بندے نہیں, جیسے بت, جیسے بعض بادشاہ جنہوں نے لوگوں کو قائل کیا کہ ہماری عبادت کرو, جیسے فرعون, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا, تو خود بھی نافرمان تھے اور لوگوں کو باقاعدہ کہتے بھی تھے. قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اپنے متبعین ہی کے سامنے, تاکہ ان کو نظر آئے. لیکن دونوں شکلوں میں نظر آ جائے گی کہ قیامت کے دن کوئی نہیں کام آ سکتا ہے, اللہ ہی سے نجات ملے گی. تو قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن, بلکہ دراصل وہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے. اب اس کا کیا معنی؟ یہاں جنات سے مراد شریر جنات یعنی شیاطین. تو فرشتے جواب میں دیں گے کہ وہ ہماری عبادت, ہم تو ان کی عبادت سے تھوڑے راضی تھے, اور حقیقت میں وہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے, حقیقت میں وہ شریر جنات اور شیاطین کی عبادت کرتے تھے. اب اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے یہ کہیں گے کہ ہاں ظاہراً تو وہ کہ فرشتے ہم وہ ہمارا نام لے کر عبادت کرتے تھے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں اس فرشتے کے لیے, ہم صدقہ دے رہے ہیں اس فرشتے کے لیے, لیکن ہم نے تو ان کو حکم نہیں دیا. یہ حکم اور یہ وسوسہ تو شیطان اور شریر جنات نے ڈالا ان کے ذہن میں. تو لگتا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ بات تو مان رہے تھے شیاطین کی, تو حقیقت میں عبادت انہی کی ہے. حقیقت میں عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے اطاعت. عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے اطاعت اور بات ماننا. اللہ کی عبادت کا بھی یہی اصول ہے. اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا حصہ ہے اللہ کی بات ماننا. اسی لیے مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی میں کچھ چند باتیں بیان کروں, کوئی مجھ سے سیکھے گا کوئی مجھ سے یہ باتیں لے گا شوق کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قریب تھے, انہوں نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں, آپ فرما دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چند بہت مختصر لیکن بہت قیمتی باتیں بیان فرمائی. اس میں سے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس, تو محارم حرام چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچتے رہنا, تکن عابد الناس, تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار ہوگا. کیا معلوم ہوا کہ عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے اطاعت. اللہ کی عبادت میں بھی بہت سے کو یہ غلطی ہو جاتی ہے, ان کے ذہن میں عبادت ہوتی ہے تلاوت بہت زیادہ ہو, نفل نماز بہت زیادہ ہو, ذکر بہت زیادہ ہو, اور یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. لیکن یہ عبادت کا دوسرا حصہ ہے. پہلی سیری پر پہلے درجے پر جو عبادت کا حصہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ عبادت کا زیادہ اہم حصہ ہے, اور عبادت کا وہ حصہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی, اور مجھ سے قرب حاصل کرنے کا وہ راستہ جو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کیا, کہ جس چیز کو میں نے ضروری قرار دیا جس میں میری اطاعت ہے اس کو کرنا. تو خیر فرشتے یہاں وہی کہیں گے کہ ظاہراً تو ہماری عبادت کی, لیکن حقیقت ہماری بات تھوڑے مان رہے تھے, شیاطین کی بات مان رہے تھے, انہی کے وساوس پر چل رہے تھے. یا کانوا یعبدون الجن, جن وہ شیاطین ہی کی بات مانتے تھے. اور ہم اب مسلمان جو ہے کبھی وہ کسی کی عبادت تو نہیں کرتا ہے, لیکن کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مان لیتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے, لیکن فیملی یہ پریشر کر رہی ہے کہ ایسا کرو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ سودی کاروبار جائز نہیں ہے, لیکن فیملی سے پریشر آ رہا ہے کتنی مدت سے جاب نہیں ہے تو لے لو. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مانے تو یہ در حقیقت ان کی بات نہیں ماننا ہے, یہ در حقیقت شیطان کی بات ماننا ہے. شیطان ہی کا کھیل ہے, شیطان کے پپٹ سے سب, اور انہی کی بات مانی جا رہی ہے. پھر آگے وہ کہیں گے کہ اکثرہم بہم مشرکون اکثرہم بہم مؤمنون, ان میں سے اکثر انہی کے معتقد تھے, انہی کو مانتے تھے. ان میں سے اکثر تو انہی جنات اور انہی شیاطین کو بہت کچھ مانتے تھے. وہ مشرکین مکہ کی بات کر رہے تھے کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قریش وہ کفار, اگر ان کی زندگی میں دیکھے تو معلوم ہوگا کہ حقیقتاً وہ شیاطین کو بہت کچھ مانتے بھی تھے. اور قرآن میں دوسری جگہ میں سورہ جن میں اس کی کچھ تفسیرات بھی ہے. تفسیرات کیا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. جاہلیت میں مشرکین میں سے مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ جنات کے ذریعے پناہ لیتے تھے. کیا مطلب؟ مشرکین کی عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر کرتے تھے اور وہ کسی جگہ پڑاو ڈالتے تھے تو وہ پکارتے تھے کہ اس جگہ میں, اس وادی میں جو جنات, جو اہم اہم جنات ہیں جو یہاں رہتے ہیں, ان سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ حقیقت ان کی زندگی میں دیکھے تو وہ انہی کی بات مانتے تھے, وہ انہی کے معتقد تھے, انہی کو بہت کچھ مانتے تھے, یا تو ان کو ان کی عبادت کرتے تھے, یا جو صفات خدا میں ہوتے ہیں, پناہ دینا خدا کی صفت ہے, شفا دینا خدا کی صفت, ہر چیز کا علم ہونا خدا کی صفت, وہ انہی کو شیاطین اور جنات, وہ سمجھتے تھے کہ شیاطین اور جنات کو بھی یہ حاصل ہے. اور اس سلسلے میں حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعی, وہ روایت کرتے ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرمایا. تو انہوں نے بیان کیا کہ میں تو مشرک تھا, اب میں ایک مرتبہ سفر پر گیا, کسی وادی میں پہنچا تو اپنی اونٹنی کے ساتھ, تو انہی کو باندھ لیا اور سونے سے پہلے میں نے بھی اعلان کیا, جیسے چونکہ ہماری عادت تھی کہ میں پناہ لیتا ہوں اس وادی کے جو اہم اہم جنات تھے ان سے, ان کی پناہ لیتا ہوں. سو گیا تو خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو, اور ہاتھ میں کچھ ہتھیار ہے, کچھ تلوار ہے ایسا کچھ, اور وہ بالکل انہی کے قریب ہے. تو میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور ذہن میں تو یہی تھا کہ جنات کی میں نے حفاظت لی اور یہ میری اونٹنی خطرے میں ہے. اٹھ گیا تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, تو سویا کہ جو خواب ہی ہے, خواب ہی دوبارہ سو گیا, دوبارہ وہی نظر آیا کہ تلوار لے کر, کوئی ہتھیار لے کر اونٹنی کے بالکل قریب ہے. دوبارہ گھبرا کر دیکھا تو اونٹنی پوری کانپ رہی ہے. سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تیسری مرتبہ سو گئے, خواب وہی, دوبارہ تیسری بار گھبرا کر اٹھا, اس مرتبہ نظر آیا کہ ہاں وہی شخص جس کو میں نے خواب میں دیکھا وہ بالکل سامنے ہے, خنجر کے ساتھ, تلوار کے ساتھ انی پر حملہ کرنے کے لیے. لیکن کوئی دوسرا شخص اس کے ہاتھ کو, ایک بوڑھا آدمی ہوا, اس کے ہاتھ کو پکڑ رہا ہے, ہاتھ کو پکڑ رہا ہے اور اس کو روک رہا ہے. اور اسی دوران کہ یہ ہو رہا ہے, تین گورخور ایک جیسے گدھے کے جیسا ایک جانور ہے, لیکن وہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے, وہ جنگل وغیرہ میں رہتا ہے. تین گورخور آئے اور اس شخص جو بوڑھا آدمی, اس نے جس نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, اسے کہا کہ اس اونٹنی کو رہنے دو, اس شخص کی اس مسافر کی اونٹنی کو رہنے دو اور اس کی جگہ پر ان تینوں میں سے کسی کو لے لو. تو اس شخص جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس نے قبول کر دیا بات کی اور اس کو ایک کو لے لیا اور بھاگ گیا. پھر یہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس مکہ سے جو مسافر تھا اس کی طرف متوجہ ہوا, اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ اب یہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جنات کی حفاظت, اب حفاظت مانگنا تو یہ کہو کہ اعوذ برب محمد, میں محمد کی رب کی پناہ لیتا ہوں, اسی سے حفاظت کو ہو گیا. اب جنات کا وہ اختیار جو تھا وہ بھی چلا گیا. تو اس شخص نے کہا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ محمد ایک اللہ کے ایک نبی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا وہ ایک یثرب نام ایک جگہ ہے جہاں کھجور بہت زیادہ اگتے ہیں, وہاں وہ رہتا ہے. تو شخص نے کہا کہ آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلتے ہی میں نے لوگوں کو پوچھا کہ یہ جگہ کہاں ہے, وہاں پہنچا, ملاقات ہوئی, معلوم ہوا کہ واقعی نبی اسلام قبول کر لیا. تو خیر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مشرکین کی عادت یہ ایسی تھی, اور اس کے بارے میں اکثرهم بھی مؤمنون, ان میں سے بہت سے, ان میں سے اکثر تو واقعتاً ان کو مانتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعٌ وَلَا ضَرَّ. اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اعلان ہوگا, آج لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر, کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گا. کوئی کسی اور کو فائدہ پہنچانے کا یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گا. قیامت کے دن یہ اصول ہوگا. دنیا میں ایک شخص دوسرے کو دینی فائدہ پہنچا سکتا ہے, کچھ علم سکھایا, کچھ ترغیب دی, یا کسی کے لیے ایصال ثواب کیا. ایصال ثواب تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, بس ہمارے رواج میں جو عام ہوگا کہ مردوں کو زندہ کرنا, وہ تو اس لیے کہ مردہ اب اپنے اعمال کر نہیں سکتا ہے, ورنہ ایصال ثواب تو آدمی زندوں کو بھی کر سکتا ہے. دعا کرنا کسی کے لیے کر اللہ, یہ سب دنیا میں ہو سکتا ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. ہاں اگر اللہ سبحانہ وتعالی اجازت دے تو سفارش کر سکے گا, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر فلا آدمی کو اللہ زید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت دی کہ خالد کے لیے سفارش کرے کہ اللہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما, تو یہ اس کو جو نجات ملے گی وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور عنایت ہی سے ملے گی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی زید کو اعزاز دینا چاہیں گے, زید کو آنر اور عزت دینا چاہیں گے, اس لیے زید سے یہ کام کروائیں گے کہ ان خالد کی سفارش کرو, اور اس سفارش کو سبب بنا کر میں خالد کو نجات دوں گا. تو دراصل فائدہ پہنچانا اور نقصان دینا قیامت کے دن اللہ ہی کا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کی سفارش کا سبب بن جائے, لیکن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے غلطی کی, ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون, چکھو عذاب اس آگ کی جس کو تم جھٹلاتے تھے, جس کو تم انکار کرتے تھے. تو خیر اس کا مقصد, یہ تو ایک مثال تھی فرشتوں کی, اس کا مقصد یہ کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. جب کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا قیامت کے دن, تو آدمی کو یہی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے مجھے کر کے جانا ہے. آدمی کو یہ بھی بھروسہ کر کے نہیں سوچنا بیٹھنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد جو پیچھے رہ گئے وہ دعا کریں گے, ایصال ثواب کریں گے. آدمی کو جو کچھ ہو سکتا ہے کر کے چلے جانا چاہیے, پھر قیامت کے دن اس کا کچھ کام بنے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری نصیب کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.